الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فرمایا ہمارا یہ احسان ہے بنی آدم پر کہ ہم نے مسلسل انبیاء مبعوث فرمائے واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ. اللہ کریم نے انسان کو بہت اعلی مخلوق بنایا ہے، سب سے بہتر. اسے قوت بیان دی، لکھنا پڑھنا سوچنا سمجھنا جانتا ہے. عظمت الہی کے دلائل کائنات میں ذرے ذرے میں بکھرے پڑے ہیں. تو وہ قادر تھا کہ وہ مکلف کر دیتا کہ یہ کائنات کے اثرات دیکھ کر میری عظمت کا اقرار کرو، جو نہیں کرے گا جہنم جائے گا. تو کتنا مشکل ہوتا بنی آدم کے لیے. انسان تو ایسا عجیب ہے کہ انبیاء کے دعوت اور کتابوں کے نزول کے بعد بھی کفر پہ اڑا رہا. تو اگر یہ بھی نہ ہوتے تو یہ تو کئی اندھیروں میں گم ہو جاتا. لیکن ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے مسلسل انبیاء بھیجے، کوئی قوم اس سے خالی نہیں ہے. ہر قوم کے پاس اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، انہیں معجزات اور واضح دلائل عطا فرمائے. یعنی کوئی ایسا نہیں بھیجا کہ تھانے دار کی طرح آ جائے اور قوم پر مسلط ہو، کھڑے ہو جاؤ بیٹھے ہو. نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل سے بات کی، معجزات پیش فرمائے، عظمت الہی کی بات کی، اور نبی کی ہر بات مدلل ہوتی ہے. یہ جو آج کا فتنہ ہے نا، کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ عقل میں نہیں آتی باتیں جو مسلمان کہتے ہیں، جو اسلام دعوت دیتا ہے. حالانکہ حق یہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت انسانی عقل و خرد کے اعلی معیار کے مطابق تھی. اگر عقلیں مسخ ہو جائیں، انسانی نہ رہیں، تو وہ الگ بات ہے. کسی کو کوئی دینی حکم اور اس کی مصلحت عقلاً سمجھ نہیں آتی تھی، اس کی عقل کا قصور ہے. دین سارے کا سارا عقلی دلائل کے ساتھ ہے. تو ہم نے انبیاء کو معجزات بھی عطا فرمائے، وانزلنا معہ الملک کتاب، ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، والمیزان، اور ایک نظام عدل ہر نبی نے دیا. میزان ترازو کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے ترازو دیا، یعنی زندگی کا جو نظام تھا، لوگوں کا جو آپس میں مل جل رہنے کا سلیقہ تھا. دو طرح کے تعلقات ہیں ہر بندے کے، ایک تعلق اس کا اپنے مالک اللہ کے ساتھ ہے، اس میں توازن کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے. دوسرا تعلق بندے کا مخلوق کے ساتھ ہے، جانوروں کو ذبح بھی کرتا ہے، سواری کرتا ہے، دودھ پیتا ہے، ہل جوتتا ہے، کام لیتا ہے ان سے، انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے. تو ان سب میں توازن، میزان، بالقسط عین انصاف کے مطابق. وَأَنزَلْنَا عَلَى الْحَدِيدِ، اور پھر ہم نے لوہا بھی پیدا فرما دیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، وہ شدید جنگ کے کام بھی آتا ہے، یعنی اسلحہ بھی اسی سے بنتا ہے، اور بے شمار مخلوق کا کاروبار بھی اسی سے چلتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، کوئی لوہا بیچتا ہے، کوئی لوہے سے چیزیں بناتا ہے، کوئی مزدوری لیتا ہے، کوئی انہیں استعمال کرتا ہے، ایک ذریعہ معاش بھی بنا دیا. اور اس لیے جنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگوں کو تابع کیا جائے، محکوم کیا جائے. اسلام میں جنگ کا یہ تصور نہیں ہے، اسلام میں جہاد ہے. جہاد ہوتی ہے کہ جب معاشرے کے کچھ افراد زبانی بھی نہ مانیں، اعتدال پر نہ رہیں، دوسروں کے حقوق چھینتے ہوں. عقیدے پر کبھی جنگ نہیں ہوتی کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تم سے لڑیں گے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے نہ رہو، لیکن جو انسانی معاشرے کی اقدار ہیں انصاف کے مطابق ان کے مطابق ہے. کفر اسلام کا حساب اللہ کریم لے گا، ہم مکلف نہیں ہیں. ہم اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام منوانے کے ہم مکلف نہیں ہیں. ہاں، نظام عدل چاہیے. اگر کوئی عقیدہ درست نہیں بھی کرتا تو اپنے حقوق لے اور دوسرے کے حقوق کو ڈسٹرب نہ کرے، ان کا بھی لحاظ رکھے اور ان کے حقوق پورے کرے. تو نزول کتب کا مقصد اللہ سے تعلق اور مخلوق کا مخلوق سے تعلق میں توازن، پھر انبیاء کو ان کی تصدیق کے لیے معجزات عطا فرمائے گئے. نبی کو معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ نبی کی بات یعنی دین حق، تمام انبیاء نے جس دین کی طرف بلایا وہ سارا اسلام ہی تھا، سب کی بنیاد توحید پر تھی. تو جہاں اسلام کے غلبے کے لیے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام جس سے کہ سمجھنے سے عقل عاجز ہو جائے اور یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، قدرت باری کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا، اسے معجزہ کہتے ہیں. تو انبیاء کو معجزات ملتے ہیں، اسلام کا سچ ثابت کرنے کے لیے. ولی کی ولایت نبی کے معجزے کی فرع ہے، اس کا جز ہے. یعنی وہی اگر خرقِ عادت نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلائے گی، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہلائے گی. ولی کو کرامت کیسے ملتی ہے؟ باتباع نبی ولی کو کرامت نصیب ہوتی ہے، اور اس کی کرامت بھی احقاق کے حق کے لیے ہوتی ہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ جو پیسے کمانے کے لیے عجیب و غریب چیزیں لوگ دکھاتے ہیں، یہ شوبدہ ہوتا ہے، یہ کرامت نہیں ہوتی. لوگوں پر مسلط ہونے کے لیے، لوگوں سے خدمت لینے کے لیے، لوگوں سے دولت دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، تو یہ شوبدہ بازی ہوتی ہے. اسے استدراج کہا جاتا ہے اصطلاح شریعت میں، محض اپنی شہرت کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے جو عجیب و غریب تماشے دکھائے جاتے ہیں، یہ کرامت نہیں ہوتی. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اکثر، جن لوگوں نے صوفیاء کی سوانح لکھی، جب ان کی کرامتیں لکھی تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو مداری کے تماشے ہیں. یعنی جن چیزوں کو اہل اللہ حلال اور جائز بھی نہیں سمجھتے، وہ ان کے نام سے کرامت کے طور پر لکھ دی گئی ہیں، کیونکہ لکھنے والے خود صوفی نہیں تھے، اس شعبے کو جانتے نہیں تھے. ایک شخص حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور 2 سال ٹھہرا رہا. 2 سال کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت دے، میں اب واپس جاتا ہوں. اور میں آیا اس لیے تھا کہ بڑی شہرت سنی تھی کہ آپ ولی اللہ ہیں، تو میں نے یہاں رہ کر علم تو پڑھا، باتیں تو سیکھیں، لیکن ولایت کی کوئی مجھے دلیل نظر نہیں آئی، کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی. انہوں نے فرمایا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ جی 2 سال. رات دن مجھے دیکھتے رہو؟ جی رات دن آپ کے معمولات دیکھتا رہا. فرمایا کوئی بات خلاف سنت نوٹ کی ہو تو مجھے بتاؤ. کہنے لگا جی نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو فرمایا اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ زندگی اتباع نبوت کے سانچے میں ڈھل جائے. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ تو اہل اللہ کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اتباع کرتے ہیں رسالت پنائی کا خلوص دل سے، اور ان کے ساتھ لگنے سے یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. تو ماں ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی، نظام عدل دیا، میزان بالقسط انصاف کے ساتھ، ہر ایک کے حقوق، مرد و زن کے حقوق، اہل خانہ کے، ماں باپ کے، اولاد کے، حکومت کے، حکمرانوں کے، قوم کے، ملک کے، عالم انسانیت کے سارے حقوق متعین فرما دیے. پھر ہم نے فولاد پیدا کر دیا جس سے جنگی اسلحہ بنتا ہے، اور جنگ اس لیے نہیں کہ دوسروں کو غلام بنایا جائے، بلکہ اگر کوئی انبیاء کے لائے ہوئے قاعدے اور اصول جو نظام عدل ہے اس کو نہ مانے تو پھر اس سے جنگ ہوگی، اور تب تک ہوگی جب تک وہ اسے مان نہیں لیتا. عقیدہ نہ لائے، مسلمان نہ ہو، لیکن وہ نظام عدل جو حقوق ہیں انسانوں کے ان پر تو قائل ہو جائے، ان پر تو قائم رہے، اور اس میں لوگوں کا کاروبار بھی چلتا ہے، کارخانے بھی اس سے چلتے ہیں، استعمال کی چیزیں سواریاں بھی بنتی ہیں، اور ہتھیار بھی، جنگی اسلحہ بھی بنتا ہے، اور بے شمار چیزیں روزمرہ استعمال کی بنتی ہیں، اور لوگوں کو بے شمار اس میں منافع ہوتا ہے. منافع للناس، دو طرح کا منافع ہوتا ہے، برائی کو جہاد سے روکا جائے تو آخرت کے انعامات کا منافع ہوتا ہے، اور دنیا میں جب فولاد سے کاروبار مشینیں بنائی جاتی ہیں تو دنیا بھی فائدہ بھی ہوتا ہے. تو دونوں جہاں کا منافع بھی اس میں رکھا. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ آزمائش ہے کہ کون اللہ کی اطاعت خلوص دل سے کرتا ہے اور کون اس کے نبی کا اطاعت شعار بن جاتا ہے. ینصرہ اللہ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے؟ گویا دین پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اپنا نہیں اس کا کر رہے ہیں، یہ اس کی عطا ہے. ہم کرتے تو اپنے لیے ہیں، اخروی نجات کے لیے، اپنے دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے جب تم میرے حکم کے مطابق محنت و مشقت کرتے ہو تو وہ ایسا شمار کیا جاتا ہے جیسے تم میرا کام کر رہے ہو، میری مدد کر رہے ہو، حالانکہ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں. یہ اس بندے کی مزدوری کو اہمیت دینے کے لیے فرمایا کہ جو کام سنت کے مطابق کرتے ہو تمہارا نہیں، وہ میرا کام ہے، تم کر رہے ہو، میں اس کا بدلہ دوں گا. اور کون میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتا ہے؟ انبیاء کی مدد کیا ہے؟ چندہ دینا یا پیسے دینا؟ نہیں، انبیاء کی مدد بھی اسی کو کہا کہ کون ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے آپ پر نافذ کرنے کے لیے. جو خود نہیں عمل کرتا وہ دوسرے کو عمل کی دعوت کہاں دے گا؟ اور کون اللہ پر ایمان بالغیب لاتا ہے، یعنی میں نبی کی گواہی پر عظمت الہی کا اقرار کر لیتا ہے، خود نہ اس نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کو سنا، قدرت کے مظاہر دیکھتا ہے لیکن خود اس مالک الملک کو تو نہیں دیکھ سکتا. تو انبیاء کی شہادت پر، ان کی دعوت پر، اس پر ایمان، غائبانہ ایمان لے آتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، اور یہ جان لو کہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کی تمہاری نمازوں کے انتظار میں ہے یا تمہاری نیکیوں کا منتظر ہے، یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کا کمال ہے، تمہارے انعامات کے لیے. وہ تو طاقت والا ہے، قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے ہر چیز پر، اسے تمہاری عبادات سے کوئی مدد نہیں ملتی، تمہارے اپنے کام آتی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کا ذکر بطور خاص فرمایا کہ وہ آدم ثانی ہیں، ان کے زمانے میں چند لوگ وہی بچے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، باقی ساری انسانیت مٹ گئی. تو انہیں آدم ثانی اس لیے کہا جاتے کہ ہم روئے زمین پر جتنے لوگ آباد ہیں ہم پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے، چونکہ جو لوگ ان کے ساتھ بچے ان کی نسل بھی نہیں چلی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی. تو فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جن کی پشت سے ہمیشہ انبیاء آتے رہے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل مبارک سے مبعوث ہوئے، جو قیامت تک کے لیے نبی ہیں. یعنی اب دنیا کا ماحول کبھی نور نبوت سے خالی نہیں، قیامت تک وہ نور نبوت درخشاں ہے، کوئی استفادہ کرے یا نہ کرے یہ اس کے اپنے نصیب اور کردار کی بات. تو فرمایا ہمارا یہ احسان کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو برقرار رکھا، اور کتابیں مسلسل نازل فرماتے رہے. فمنہم مہتد، پھر انہی کی اولادوں میں بہت سے ہدایت یافتہ بھی تھے، نیک بھی تھے، انبیاء بھی ہوئے، صلحاء بھی ہوئے، اولیاء بھی ہوئے، علماء بھی ہوئے. وکثیر منہم فاسقون، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ بہت سے پھر گناہ میں بھی مبتلا ہو. دنیا میں بہت سی چیزیں آزمائش کی ہیں، دولت آزمائش بن جاتی اور بندہ حرام جمع کر لیتا ہے، اقتدار عہدہ لالچ میں آ کر غلط کا طور پر بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ جو لوگوں کی عقیدت ہے یہ سب سے بڑا امتحان ہے. جب لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں، بندہ اپنے کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، پھر اللہ اور رسول کا اتباع چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. فرمایا بہت سے تو اس بات سے بگڑ گئے. وہ ایک مقولہ ہے فارسی کا، پیرانمی پرند مریدامی پرانند، پیر تو نہیں اڑا کرتے، مرید اڑائے پھرتے ہوتے ہیں، مرید گپے اور ان کی کرامات شائع کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں. تو لوگوں کا اجتماع ہو جانا بھی بندے کو تکبر میں مبتلا کر دیتے اور وہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے. فرمایا بہت سے ان میں ہدایت پر بھی، بہت سے گمراہ بھی ہو گئے. ثم کفینا علی آثارہم برسلنا، جب لوگ گمراہ ہوئے تو ہم نے نئے نبی بھیج دیے. کتنا احسان ہے اللہ کا کہ ہم نے مخلوق کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، پھر نئے نبی بھیج دیے. حتی وکفینا بعیسی ابن مریم، اس کے بعد ہم نے اس سلسلے نبوت کو عیسیٰ علیہ السلام، جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو مبعوث فرمایا، حضرت مریم کے بیٹے کو، صاحبزادے کو. یعنی یہاں تک سلسلے نبوت پہنچا دیا. ختم نبوت کی یہ بھی دلیل ہے کہ اس سے آگے نبوت کا ذکر صرف محمد الرسول اللہ کا ہے، اور کسی کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا. فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے بعد نبی آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، دوبارہ نسل انسانی شروع ہوئی، ان میں پھر سنگ میل ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر ان کی نسل میں نبوت چلتی تا کہ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور وہ پہلا سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، آسمانی کتاب عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور محبت اور رحمت پیدا کر. آدمی کو اپنا مزاج بھی دیکھنا چاہیے، اتباع نبوت سے مزاج محبت والا بن جاتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، انہیں گناہ سے بچانے محبت، انسان سے انسان کی محبت کیا ہے کہ اس کا نقصان نہ ہونے، جس سے محبت ہے ہم اس کا نقصان نہیں برداشت کرتے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسے نقصان سے بچایا جائے، اور آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے. تو جنہوں نے ان کی اطاعت کی، ان کا اتباع کیا، ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور محبت ڈال دی اور جذبہ ترحم کو جگہ دی، انہیں مہربان بنا دیا مخلوق کے لیے. وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَوُهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، پھر انہوں نے رہبانیت شروع کر دی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. رہبانیت کیا ہے؟ لوگوں نے جب سمجھا کہ لوگوں میں رہنے سے، ان کے ساتھ تعلقات سے، ان سے کے ساتھ لین دین کرنے سے، ان کے ساتھ کھانے پینے سے دین میں خلل آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ طریقہ، عیسائیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ کھانا پینا، لذات دنیا ہر چیز چھوڑ کر، لوگوں سے ملنا چھوڑ کر الگ ہوا جائے اور الگ زندگی گزاری جائے، نہ کوئی ملے گا، نہ کسی سے جھوٹ بولیں گے، نہ کوئی ملے گا، نہ کسی سے جھگڑا ہوگا، نہ کوئی کھانے پینے کا تکلف ہوگا، جو مل گیا جڑی بوٹیوں سے بھی پیٹ بھر لیں گے. تو فرمایا ربانیت کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، اللہ نے فرض نہیں کی تھی، لوگوں نے از خود شروع کی کہ اس طرح سے ہم لبتغاء رضوان اللہ، کہ ہم اس طرح سے اللہ کو راضی کر لیں گے، معاشرہ بہت برا ہو گیا، ہم اس سے کٹ جائیں، یہ چیزوں کی لذت جو ہے یہ نیند بھی لاتی ہے اور غفلت بھی لاتی ہے، لالچ بھی لاتی ہے، اسے بھی چھوڑ دو، کھانا پینا یہ وہ، کم سونا، کم کھانا، تنہا رہنا، باتیں نہ کرنا، یہ رہبانیت تھی، شادی نہ کرنا، اولاد نہ ہونا، گھر نہ بنانا، ترک دنیا. فرمایا پھر اس کا بھی حق ادا نہ کر سکے، اگرچہ ہم نے تو یہ فرض نہ کی تھی، انہوں نے از خود اختیار کی کہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے، جب کی تھی تو اس کا حق ادا کرنا تھا، پھر ترک دنیا کو انہوں نے حصول دنیا کا سبب بنا دیا. میلے کچیلے کپڑے پہن کر، روکھا سوکھا کھا کر، بھیسا دے دو، بھیسا دے دو، پھر پیسے ہی جمع کرتے مر گئے، شرینیاں لیتے مر گئے، لوگوں کے مال لیتے مر گئے، یعنی پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے، ترک دنیا کو حصول دنیا کا سبب بنا لیا. آپ کو کتنے پاکستان میں کتنے گداگر ملیں گے جو بڑے دولت مند ہیں، بظاہر تارے کے دنیا ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، میلے جسم، ہاتھوں نہیں دھونا، روکھا سوکھا کھانا ہے، اور سارا دن سڑک پر بیٹھ کر مانگتے رہتے ہیں، لیکن امیر اتنے ہیں کہ انہیں لاکھوں کی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے ملازم اور ڈرائیور وہاں جہاں گدا کرنا ہے وہاں ڈراپ کر جاتے ہیں، شام کو لینے کو آ جاتی ہے گاڑی. اور ایسے بڑے بڑے شہروں میں بے شمار گھر، یعنی ترک دنیا کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا. دادا جان اللہ کریم ان پر رحمت نازل فرمائے سنایا کرتے تھے، یہاں ایک پیر صاحب ہوتے تھے اور آج بھی ان کا مقبرہ بڑا مشہور ہے اور بڑے لوگ نذرانے چڑھاتے ہیں. تو انہوں نے شروع کر لیا جی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں، وہ سارا سال روزے سے رہتے تھے، سوائے عید. دو دن ہوتے ہیں، ایک رمضان کی عید کا اور ایک قربانی کی عید کا، باقی سارا روزہ. بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ ضعیف ہو گئے اور اثر کے بعد آواز نکلنا بند ہو جاتی تھی، سانس لینا دشوار ہو جاتا تھا، تو روغن بادام وغیرہ سے ان کی رگوں کی خادم مالش کیا کرتے اور بمشکل روزہ پورا کرتے. تو کوئی دوست تھا بے تکلف ان کا، اس نے علادگی میں ان سے بات کی. اس نے کہا خدا کے بندے، بیماری میں تجھے فرض روزہ ہے وہ بھی ساکت ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم اس کہتا ہے اس کا فدیہ دے دو، ایک مسکین کو کھانا دے دو، تمہارا روزہ ہو گیا. تو تمہاری عمر یہ ہے، صحت یہ ہے، تم زبردستی روزے رکھے جا رہے ہو. لوگ جب کہتے، مرید جب کہتے کہ حضرت آپ ضعیف ہو گئے، اب روزہ نہ رکھا کریں، تو کہتے تھے جی مالک نے تو اپنی مزدوری کرانی ہے، مشقت لینی ہے، اسے کیا ہم کمزور ہیں یا طاقتور ہیں. وہ جو کہ پنجابی میں کہتے تھے سائیاں تک کم لینا، تو وہ تو بے تکلف دوست تھا. علادگی میں اس نے کہا کہ یہ کیا مصیبت گلے ڈال رکھی ہے. تو کہنے لگے میں بھوک تو اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ میری اولاد صدیوں تک عیش کرے گی. اب وہی ہوا، اب ان کے وہ مقبرہ ہے، اب ان کے 6-7 خاندان وارث بنے ہوئے ہیں، مرغے بکرے شرینیاں روپے بارش کی طرح برستے ہیں، اور ایک ذریعہ آمدن بنا ہوا ہے، کروڑوں کی آمدن ہے وہاں. یعنی وہ شخص جانتا تھا کہ میں اس لیے یہ سارا کچھ ترک دنیا کر رہا ہوں کہ اس سے میری اولاد دنیا کمائے گی. فرمایا یہ ترک دنیا کی رعایت نہ کر، اس کا حق ادا نہ کر سکے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے. آج 5-7 خاندان ان کے وارث بنے ہوئے ہیں، پورا گاؤں ان کی اولاد کا بن گیا ہے، لوگ سارا دن دھکے کھاتے ہیں اور وہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ ان کے اس باریاں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ دن فلانے کا، یہ فلانے کا. تو ایک دن اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، تو ہمارا ضلع کا افسر مال ہوا کرتا تھا جو ایک حصہ دار تھا اس کا، تو ایک دن مجھے راستے میں ملا ایک گاڑیاں دو پک اپ ہیں مسلح افراد سے بھری ہوئی. تو میں نے کہا یہ پیر صاحب یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا حصہ وہ نہیں دیتے، ان کی ایسی تیسی. یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے. تو فرمایا رہبانیت ابتدعوها، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ترک دنیا شروع کی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. بعض اوقات مجبوراً چھوڑنا پڑتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے کسی چیز سے پرہیز کرنی پڑتی ہے، یا کچھ لوگ مجاہدہ کرنے کے لیے بھی ایسی چیزیں غذا کھاتے ہیں، اس سے نیند نہ آئے کم غذا کھائیں، یا اس وضو دیر تک قائم رہے. تو یہ چیزیں پرہیز کے لیے چھوڑنا یا کسی اعلیٰ مقصد کے لیے ترک کرنا تب تک جائز ہے جب تک وہ مقصد حاصل ہو جائے. کسی چیز سے پرہیز ہے، وہ چھوڑ دی، صحت ٹھیک ہو گئی، پھر کھا لے. اسے حلال کو حرام سمجھنا تو کفر ہے. حلال سمجھتے ہوئے کسی وقتی مصلحت کے لیے ترک کرنا یہ جائز ہے، لیکن یہ تب تک جائز ہے جب تک وہ ضرورت رہے، جب وہ ضرورت نہ رہے تو ختم کر دے. تو سو فما روا حق کا رعایت، یا پھر وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے. فاتین الذین آمنوا منہم اجرہم، اور جو ان میں ایماندار رہے اور واقعی وہ اس پہ قائم رہے اور محنت کی، انہیں ہم ان کا انعام دیں گے، ان کا حق عطا کریں گے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر اکثریت ان میں بدکاروں کی نکلی. یعنی ترک دنیا کو بھی حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا، ایسے عجیب لوگ تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے تعلق قائم رکھو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم نے اس کی عظمت کا اقرار کیا تو پھر تمہاری زندگی کی کلام سے، حرکات سے، کردار سے، افعال سے یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا. یہ تقویٰ ہے. تو جب ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تقویٰ اختیار کرو، مسلمان ہو اور چوری کرتے ہو، مسلمان ہو اور رشوت لیتے ہو، مسلمان ہو اور دھوکہ کرتے ہو، مسلمان ہو اور حرام کھاتے ہو، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اور اس کے نبی پر یقین رکھو تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا. چونکہ بات عیسائیوں کی ہو رہی تھی تو فرمایا اگر تم نے دین عیسوی پر عمل کیا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اب صرف دین عیسوی کو ماننا اسلام نہیں رہے گا. جب تک حضور مبعوث نہیں ہوئے وہی اسلام تھا، جب حضور مبعوث ہو گئے تو اب حضور کو ماننا بنیاد بن گئی اسلام کی. اب اگر آپ پر بھی ایمان لائے ہو تو حق کے اطاعت ادا کرو تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، یعنی وہ اجر بھی جو تم نے عیسائی ہوتے ہوئے نیکیاں کی تھی وہ بھی ملے گا، مسلمان ہو کر جو کرے گا وہ بھی ملے گا، دوہرے اجر ملیں گے. اگر حضور پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. اسی طرح علماء حق فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے قصور کیے، گناہ کیے، اور بہت سے لوگوں نے نیکیاں بھی، لوگ روا روی میں بھی نیکی کر لیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی. تو جو ایمان لائے حضور پر، یا اگر کافر مسلمان ہوتا ہے تو عالم کفر میں جو نیکیاں اس نے کی ہیں اس کی وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں، ان پر بھی اجر ملتا ہے. حالانکہ عالم کفر میں اس کا نہ اللہ پر ایمان تھا، نہ نبی پر، نہ کتاب پر، نہ آخرت پر، لیکن کچھ بھلے کام کر بیٹھا. تو اگر وہ ایمان لیا اور اتباع رسالت اختیار کر لے تو وہ نیکیاں جو پہلے کر چکا تھا وہ بھی اس میں شمار کر لی جاتی ہیں، ان پر بھی اجر دیا جاتا ہے. تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے، وہ بڑا رحیم ہے. وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا. تمشون بھی، جس کی روشنی میں تم چلو گے، یعنی تم زندگی بسر کرو گے. یہ ضروری نہیں کہ اس کا کشف ہو جائے، اندر ایک کیفیت آ جاتی ہے جو گناہ سے بچنے کی معاون ہوتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے. جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، شرابیں پی، بندہ اٹھ جاتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا. جہاں نیکی ہو رہی ہو وہاں دلچسپی سے بیٹھتا ہے. اور یہ نور قبر میں بھی کام آئے گا. یوم حشر یہی نور اس تاریکی میں پل صراط سے گزارنے اور روشنی کا سبب ہوگا. تو جب تم اتباع رسالت کرتے ہو تو ہم تمہیں ایک نور عطا کر دیتے ہیں اور تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں. یعنی خلوص سے اطاعت میں لگا ہوا ہے پھر بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ ہم معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ انعامات دینے والا، بخشنے والا، خطاؤں سے درگزر کرنے والا، اور ہر چیز پر رحم، ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے. لِاللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ. اور یہ جو عیسائیوں کو وہم ہو گیا تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پھر یعقوب علیہ السلام تک آئی، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پھر اسحاق علیہ السلام نبی تھے، پھر یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پھر یوسف علیہ السلام نبی تھے، پھر یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو پھر آگے انہیں کی اولاد میں نبوت چلتی ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں عیسیٰ علیہ السلام تک. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو تھے، لیکن آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. وہ ساری نبوت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئی. پھر اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آقا انعام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو فرمایا اہل کتاب پھر اس پر بگڑ گئے کہ جی نبوت تو بنی اسرائیل میں ہوتی تھی تو یہ بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی، تو ہم نہیں مانتے. فرمایا اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تم جانتے نہیں ہو، اللہ کی کرم کو بانٹنے والے تم نہیں ہو. یہ اس کی مرضی، جب تک چاہا اسے بنی اسرائیل میں رکھا، جب چاہا بنو اسماعیل کو دے دیے، تو اس کی عطا ہے، اس کا انعام ہے، اس نے انبیاء مبعوث کرنے ہیں، تمہارا اس میں کوئی، تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء، ساری کی ساری مہربانیاں، کرم، احسان اس کے اپنے دستے قدرت میں، جسے چاہے نواز دے. اس نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھیجے. اب اس نے بنو اسماعیل کو ایک ایسی ہستی سے نواز جو ان سب کی امام ہے، سب پر ان کا درجہ بہت بلند ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، یوتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا کر دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اس لیے کہ اللہ بے پناہ کرم نواز، بے پناہ مہربان، بے پناہ احسانات کرنے والا ہے. اور یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ تو لوگوں سے پوچھ کر تو نہیں کیا جائے گا، تمہاری اجارہ داری تو نہیں ہے. اگر بنی اسرائیل میں نبوت رہی تو یہ بھی اس کا احسان تھا، وہ تمہارے کہنے سے نہیں رہی، اس کی اپنی مرضی تھی، اس کے فیصلے تھے. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل سے مبعوث فرما تو یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے، جو بہت بڑا کریم اور رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.